یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب تک خدا چاہے گا. لہذا درجہ گرامی چند مطالب ہم نے آپ کے سامنے تقاضوں کے عنوان سے عرض کیے تھے. معرفت کے بعد ہم نے تولا و تبرع کی بات کی تھی آپ سے. قبل اس کے میں اپنی بات شروع کروں اور آج اور کل میں ہم نے اپنی بحث کو سمیٹنا بھی ہے اور اہم مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. ایک آدھ مسئلہ میرے سامنے آیا آج, ایک دو ایس ایم ایس آئے ہمیں ہمارے جوانوں کی طرف سے اور اس میں کہا کہ بھائی کل جو ہے وہ 9 محرم ہے اور پھر 10 محرم ہے, ہم لوگ جلوس میں جائیں گے, ہم شاید شہید ہو جائیں اور آخری سلام ہمارا قبول کر لیجیے. اور اس طرح کے بڑے سخت سخت جملے کہ بھائی خود کچھ حملہ آور آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بھائی کچھ نہیں ہوگا, آخری سلام کرنے کے لیے انہوں نے ایس ایم ایس کیا. پتا نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے ایس ایم ایس بھیجا ہوگا. تو میں نے ان کو فون کر کے یہی گزارش کی کہ بھائی تم تو کل شہید ہو گئے یا نہیں ہوں گے, تمہارے ایس ایم ایس پڑھ کے لوگ شہید ہو جائیں گے, لہٰذا لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو بھائی, کچھ نہیں ہوگا ان شاء اللہ, تم بھی زندہ رہو گے اور ان شاء اللہ باقی مومنین بھی زندہ رہیں گے, جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. اس طرح سے ایس ایم ایس کر کے لوگوں کو دہلانے کی ضرورت نہیں. تو ہمارے جوان اس طرح کے ایس ایم ایس خدا کا فارورڈ نہ کریں, ایس ایم ایس کے بارے میں ہوشیار رہیں. دشمن, مخالفین, معاندین اور یہی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے وہ بنانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے, بزنس آگے بڑھانے کے لیے سارے کام کرتی ہیں, غلط فہمیاں ایجاد کرنے کے لیے سارے کام کرتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ایس ایم ایس ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس کا اثر کیا پڑے گا. لہذا ہمارے عزیز جوان, ہمارے بہنیں اور ہمارے بھائی اس طرف ضرور توجہ کریں کہ ایس ایم ایس فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ایس ایم ایس کیا. درود بھیجے محمد والے. اور دوسری بات یہ عزیز گرامی کے کوئٹہ میں آج 3 ہمارے مومنین شہید ہوئے ہیں, ایک باپ اور بیٹا ہے, جن میں سے ایک بیٹا جو شہید ہوا ہے وہ 6 سال کا ہے, 6 سال کا بچہ شہید ہوا ہے. اور جتنا سے ایک اور کاروائی میں کوئٹہ کے اندر ہی موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے فائرنگ کی, وہ مومن بھی شہید ہوا, یعنی ٹوٹل 3 افراد شہید ہوئے اور ایک زخمی ہے. تو یہ سلسلہ کوئٹہ میں جاری ہے اور ظاہر ہے کہ تھریڈ ایک طرح سے اور بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اگر اس طرح سے عزاداری کرو گے تو ہم بھی تمہیں اس طرح سے شہید کریں گے. لیکن باہر الحمدللہ ہمارے مومنین کے دلوں میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوا, بلکہ جتنی شہادتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی ہماری مجالس کی پر رونق ہو جاتی ہے. ایک ٹیکنیک جو ہے وہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ جب کوئی جلوس کم رنگ ہو, تازہ تازہ شروع ہوا ہو, کم لوگ ہوں, اگر اس کو پر رونق بنانا ہے تو دشمن جو ہے وہاں پر حملہ کر دے, آپ دیکھیں کتنا پر رونق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حملہ کر کے لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلانے کی کوشش کی, لیکن معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. وہاں پہ مومنین و مومنات کی تعداد بڑھ جاتی ہے, رونق بڑھ جاتی ہے. لہذا یہ تو ہر میں ہے کبھی دشمن کے کامیاب ہونے والے نہیں, بلکہ ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جیسے کہ ہمیشہ کھاتے رہے ہیں. چلو دشمنا نے آل محمد کی نابودی اور جو ہمارے مومنین زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت یابی اور شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے دعا دے دیجیے. نظام ولایت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان معرفت پیدا کرے, اپنے شناخت پیدا کرے. اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ دوسرا تقاضا کیا ہے نظام ولایت کا, تولا اور تبرع. لہذا تولا اور تبرع کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی اور آج ایک نمونہ بیان کر کے تولا اور تبرع کا, دونوں ہی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی, پھر انشاءاللہ بحث کو ہم اگلے فیز میں لے کر جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے جانے گرامی کہ تولا, جب ایک شخص کسی سے تولا کرتا ہے, کسی کی ولایت کو قبول کرتا ہے, امام بخت اور امام معصوم کی ولایت کو قبول کر
کے تمسک کر کے اطاعت کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ولی بھی اپنے لطف اور کرم کے ذریعے سے اس اطاعت گزار کے اندر اپنی صفات کو منتقل کر دیتا ہے. لہذا وہ صفات آہستہ آہستہ ہی اپنے اندر جذب کرنے لگتا ہے اور خود ولی اللہ بن جاتا ہے. لہذا جو اولیاء کرام ہمیں نظر آتے ہیں اگر صحیح اولیاء ہوں, وہ کل میں نے عرض کیا دوسرے جو جعلی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے, بچ کے رہنا ہے. بلکہ ہمیں صحیح اولیاء, اولیاء کون ہے صحیح معنوں میں, صحیح معنوں میں اولیاء میثم تمام, ابو ذر, سلمان, مقدار, طلبہ جیسے لوگ, حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ, عباس ابن علی جیسے لوگ, یہ عزیزان گرامی اولیاء اللہ کے جنہوں نے اپنے آپ کو ولایت کے اندر ضم کر دیا تو خدا نے بھی ان کو اولیاء بنا دیا. اور عزیزان گرامی آج کے دور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اولیاء میں سے ہے, تو سب سے بڑی مثال اس زمانے کی خود امام خمینی کی ذات ہے, خود آیت اللہ خامنہ کی ذات ہے, رہبر کی ذات ہے, خود آیت اللہ بہجت کی ذات ہے. عزیزو یہ مراد کرام, یہ بزرگان, یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے خدا کے قرب کی منازل کو حاصل کیا ہے اپنی ریاضت کے ذریعے سے, شریعت پہ عمل کر کے, اجتہاد کر کے. بہرحال تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, میثم تمار کا نام تو سب نے سنا ہو کہ میثم تمار رسول خدا کے صحابی بھی تھے اور ابو المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صحابی تھے. ابو المؤمنین علیہ السلام میثم تمار کو خریدتے ہیں, غلام تھے, خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد میثم کو آزاد کر دیتے ہیں. لیکن ایسے آزاد کرتے ہیں کہ پھر اس آزادی کے بعد میثم ہمیشہ کے لیے علی کا غلام بن جاتا ہے, علی کے غلام بن جاتے ہیں. لہذا جب ملاقات ہوئی تو مولا نے میثم سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا کہ سالم میرا نام ہے. کہا نہیں با خدا, مجھے میرے حبیب رسول نے بتایا ہے کہ تیرا نام میثم ہے. کہا رسول اللہ نے سچ فرمایا, اے علی آپ نے بھی سچ فرمایا کہ میرا نام حقیقی نام میرا میثم ہے, لیکن سالم بھی مجھے کہتے ہیں. کہا اچھا, اس کے بعد یہ جو پہلا تعارف تھا جانِ گرامی اور پھر میثم کی آزادی کے بعد, میثم چونکہ علی کی ولایت کو سمجھنے لگے تھے, علی کی شخصیت کو سمجھنے لگے تھے, لہذا علی سے ایسا متصل ہوئے کہ پھر جدا نہ ہوئے اور علی سے تمسک اختیار کر کے علی کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے لگے. علی کی صفات کو کیسے جذب کرتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ بھائی علی کے برابر میں کھڑے ہو گئے اور صفات جو ہیں وہ منتقل ہو رہی ہیں جیسے ہمارے موبائل وغیرہ میں ہوتا ہے, نہیں. بلکہ جب ایک انسان ولی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اطاعت کے ذریعے سے وہ صفات اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اطاعت کی وجہ سے خود ولی اللہ لطف کرتا ہے اپنے مطیع کے اوپر اور اسی ولایت تکوینی کے تحت وہ صفات اس کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں اور پھر وہ خود انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. لہذا بہر اب میثم علی کی صفات کو جذب کر رہے ہیں اور علی بھی دیکھ رہے ہیں میثم کو کہ میثم اپنے اندر اہلیت پیدا کر رہے ہیں, میثم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں, میثم اپنے آپ کو اصحاب سر بننے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. چند لوگ تھے کہ جو اصحاب سر تھے اہل بیت علیہ السلام, ان میں سے ایک میثم تمار تھے زانی گرامی. لہذا اب مولا علی نے جب دیکھا کہ میثم اس مقام پر پہنچ گئے تو اب میثم کو اسرار بتانا شروع کی, راز بتانا شروع کی. لہذا جب میثم تمار کو زندان میں ڈالا گیا, عبیدل بن زیاد نے زندان میں ڈالا تو وہاں مختار سے ملاقات ہوئی, مختار صفی کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا تھا, امام حسین کے خون کا انتقام لیا تھا. جب مختار سے میثم کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں میثم ان رازوں سے پردہ ہٹا.
زندہ بھی رہے گا اور اس زندان سے آزاد بھی ہوگا, اور آزاد ہونے کے بعد تو خون حسین کا انتقام لے گا. اللہ مختار حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے بچنے کی, یہ مجھے خبر کہاں سے ملی؟ کہا یہ میرا مولا علی ابن ابی طالب نے مجھے خبر دی. اسی طرح سے امیر شام کی مرنے کی خبر اور بہت سی خبریں, خود واقع کربلا کی خبر میسم کو امیر المومنین علیہ السلام نے بتلایا. یہاں تک کہ میسم نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں قیامت تک کے آنے والے حالات کی خبر لوگوں کو دے سکتا ہوں. علی تو بہت دور کی بات ہے کہ مولا علی اگر دعویٰ کر دیں کہ قیامت میں خبریں تمہیں سنا سکتا ہوں, مولا کے غلام جب یہ خبریں دے سکتے ہیں تو علی کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا یہ اصحاب سر میں سے میسم قرار پائے. لیکن دیکھو میں اپنے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, پھر میں یہ کہوں گا کہ میسم نے کوئی ایسی الٹی سیدھی ریاضت نہیں کی جو آج کل ہمیں ہمارے نوجوانوں کے کاموں میں ڈالا جاتا ہے, بھرا جاتا ہے ایسے کرو ویسے کرو. بھائی شریعت پر عمل کرو, زمانے کے امام کی اطاعت کرو, خدا تمہیں اولیاء اللہ میں سے قرار دے دے گا. یہی واجبات پر عمل کرنا, یہی محرمات سے پرہیز کرنا, یہی مستحبات پر عمل کرنا, یہی مکروہات سے پرہیز کرنا. جب تم ان ظاہری چیزوں کے اوپر عمل کرو گے اور زمانے کے امام کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کو انجام دو گے تو خدا پھر تمہیں یہ لطف عنایت فرمائے. لہذا کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, جو سیدھا سادہ راستہ آپ کو بتلا دیا اسی راستے پہ چلو, اور یہی راستہ عارف باللہ بننے کا راستہ ہے, ولی اللہ بننے کا راستہ ہے. درود دین محمد والا. لہذا میسم کو مولا نے خبر دی کہ میسم تمہیں میری محبت کے جرم میں گرفتار کیا جائے گا, زندان میں ڈالا جائے گا. عبید اللہ تمہیں زندان میں ڈالے گا, اور اس کے بعد تمہیں آؤ میسم میں وہ درخت دکھاتا ہوں, کھجور کا وہ درخت کہ جہاں جس کے تنے کو کاٹ کر اسی جگہ کے اوپر تمہیں دار پر لٹکایا جائے. میسم کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی اس درخت کو دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں, کہ برابر ہو رہے سے شخص تھا اس کے گھر کے برابر میں درخت لگا ہوا. کہا دیکھو میسم, اس درخت کی لکڑی کے اوپر تمہیں سلیب پہ چڑھایا جائے گا, تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا. اس زمانے میں جانے کے نامی جو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا تھا, پھانسی نہیں دی جاتی تھی بلکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سلیب ہوتی ہے, اس طرح سے انسان کو رسیوں سے بازو اس طرح سے باندھ دیے جاتے ہیں اور لٹکا رہتا ہے انسان یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے, بھوکا پیاسا اور پرندے اس کو کھا جاتے ہیں. لہذا یہ طریقہ کار پتا کہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکے. بہرحال اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ میسم دیکھو, اس کی لکڑی کے چند ٹکڑے کیے جائیں گے اور ٹکڑے کرنے کے بعد جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہوگا اس پر میسم تمہیں دار پر لٹکایا جائے. کتنی جزیات مولا نے میسم کو بتلائے. اور میسم کا کیا حال ہے, اس عاشق اور اس محب کا کیا حال ہے؟ کیا گھبرا گیا؟ نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے میسم کے اندر, بلکہ عشق اور بلبلے میں اور جوش میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ علی کی محبت میں مارا جاؤں, علی کے عشق میں مارا جاؤں, علی کے فضائے پڑھتے ہوئے مارا جاؤں. اور مولا نے بتا دیا کہ دیکھو اے میسم, تیسرے دن تمہاری ناک اور تمہارے سر سے خون جاری ہوگا اور تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی, وہاں تمہاری شہادت ہوگی, تمہارے وہاں پاؤں کو قلم کیا جائے گا. ایک ایک چیز مولا نے بتا دی. اور میسم کا کیا حال ہے؟ میسم کا حال یہ ہے کہ روز آنا میسم وہ جو درخت لگا ہوا تھا, درخت کے پاس آ کر دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے کہ یہی وہ درخت ہے کہ جس کے اوپر مجھے دار پر لٹکایا جائے گا. سنو جانا, اور دو رکعت نماز پڑھ کے ایک دفعہ درخت سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے درخت, اے کھجور کے درخت, مجھے تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تو جو نمو اور پرورش پا رہا ہے میرے لیے پا رہا ہے. اللہ اکبر. اب دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے اور میسم ہر حال میں علی کے فضائل کو بیان کرنے والے,
وہاں پر میسا جگہ جگہ علی کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں, جگہ جگہ بنی امیہ کی رذیلتوں کو بیان کر رہے ہیں. بس جب دشمن نے دیکھا کہ میسم رکنے والے نہیں ہیں, ایک دفعہ میسم اب حج پر جاتے ہیں, آخری سال جس سال شہادت ہوئی ہے تو وہاں پر حضرت ام سلمہ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ام سلمہ سے جب ملاقات ہوتی ہے, سلام دعا ہوتی ہے, تو وہاں پر حضرت ام سلمہ ایک دفعہ میسم سے کہتی ہیں کہ میسم مجھے معلوم ہے کہ تیری یہ داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے, مجھے پیغمبر نے ساری خبریں سنا دی, مولا علی کو تیرے بارے میں رسول خدا بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے, لہذا عطر منگواتی ہیں, عطر منگا کر میسم کو دیتی ہیں کہ میسم یہ اپنی داڑھی پر لگا لو. اب میسم جب واپس کوفے کی طرف آتی ہیں تو وہیں میسم تمار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, زندان میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں مختار صفقی سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن عزیزوں دیکھو, خوفناک ترین زندان کے جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں, وہاں پر بھی میسم کا حال یہ تھا کہ کوئی لمحہ ایسا ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان نہ ہو. ہر لمحے کوشش ہوتی تھی کہ قیدیوں تک بھی اہل بیت کے فضائل پہنچے. دیکھو عزیزوں, تبلا کیسا ہوتا ہے, ایک طرف فضائل اہل بیت بیان کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف رذائل دشمنان آل محمد کو بیان کیا جا رہا ہے. تبلا دیکھو, تبرا دیکھو, جان کا خوف نہیں, قسم کو مار دیا جاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤ گے, کوئی پرواہ نہیں قسم کو. جوان اسے کہتے ہیں تبلا اور تبرا, خالی زبانی کہہ دینا بر فلاں اور اس کے بعد سلوات پڑھوا دینا تبلا کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اذان گرانا عملی طور پر جب تک انسان ولا کا اظہار نہ کرے اور جب تک تبرے کے لیے میدان میں وارد نہ ہو جائے دشمن سے پیکار ہونے کے لیے, اس وقت تک تبلا اور تبرہ کامل نہیں ہو سکتا. لہذا اذان گرانا اب جب دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہ قید خانے میں بھی زندان میں بھی علی کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں, لہذا کہا کہ اس کو بلاؤ. اب میسم کو جب بلایا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئے تو ایک دفعہ میسم کو عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا اور دیکھ کر بڑا فخریہ انداز سے طنز کر کے کہتا ہے کہ میسم تیرا خدا کہاں ہے, تیرا خدا کیا کر رہا ہے. میسم نے برجستہ جواب دیا, دیکھو تبلا اور تبرا کسے کہتے ہیں, کیسے تبادلہ کر رہا ہے. میسم برجستہ جواب دیتے ہیں, تو پوچھتا ہے کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے, کہاں ہے, تو سن لے, میرا خدا ظالموں کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے اور انہی ظالموں سے ظالموں میں سے ایک تو ظالم ہے کہ جس کی کمین میں خدا بیٹھا ہوا ہے, تو بہت جلد نابود ہونے والا ہے. سن کر ایک دفعہ ہکا بکا رہ جاتا ہے, پھر دوسرا سوال کرتا ہے, پھر دوسرا وار کرنے کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کہ اے میسم یہ بتاؤ کہ تیرے مولا علی نے میرے اور تیرے بارے میں کیا کہا تھا. کہا کہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہارے ہاتھ پاؤں کو قلم کرے گا, تاتے دار پہ لٹکائے گا, تمہاری زبان کو لگام دے کر زبان کو قلم کر دے گا, اور تین دن بعد میری ناک اور سر سے خون بہے گا اور میری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی اور پھر مجھے شہادت نصیب ہو. کہا اچھا تیرے مولا نے ایسے کہا؟ کہا ہاں ایسے کہا. کہا دیکھ تو اپنے مولا پہ بڑا ناز کرتا ہے نا کہ ہمیشہ سچ کہتا ہے, اب تیرے مولا کی بات کو جھٹلا کے رہوں گا, جیسے تیرے مولا نے کہا ہے نا ویسے تیرا قتل نہیں کروں گا بلکہ اپنے طریقے سے قتل کروں گا. وہاں پر میسم کے جملے سنے, میسم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو حکم خدا کی مخالفت کرے گا, علی کی اس بات کو ٹھکرا کر تو خدا کی مخالفت کرنا چاہتا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دیکھ خدا بند عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے رسول کو بتایا اور رسول نے علی کو بتایا کہ میسم کو اس طرح سے قتل کیا جائے, لہذا جس طرح سے علی نے بتلا دیا ہے اصل میں خدا نے بتلایا ہے, اور خدا جب ایک بات کہہ دے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی, تو خدا کی بات کو ٹھکرانا چاہتا ہے. کہا دیکھ لینا ایسے ہی ہوگا. کہا ٹھیک ہے پھر دیکھتے. اب میسم کو تاتیدار پہ لٹکایا جاتا ہے, اسی لکڑی پر جس لکڑی کے بارے میں مولا علی نے نشاندہی کر دی تھی کہ چھوٹی لکڑی اسی طرح کی, اور اس کے اوپر پہلے سے میسم نے اپنا نام لکھوا دیا تھا کہ دیکھو اسی تختے کے اوپر مجھے لٹکایا جائے گا. بہرحال اب جب میسم لٹک جاتے ہیں تو وہاں پر میسم ایک دفعہ اس تختہ دار کو ممبر فضائل امیر المومنین سمجھ کر فضائل علی بیان کرنے لگتے ہیں. اللہ عزیزوں اس پر ہم دور میں کہ جہاں جان کا کوئی خوف نہ ہو وہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے فضائل علی پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن تختہ دار پر فضائل علی پڑھنا میسم جیسے لوگوں کا کام ہے. یہ تبلا اور تبرا کرنا میسم جیسے لوگوں کا کام ہے. اذان گران بس اب جب فضائل بیان کرنا شروع کیے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے, علی کے فضائل سے آشنا ہوتے تھے اذان گران, اور دشمنان آل محمد سے بنو امیہ کی کرتوتوں سے آگاہ ہوتے تھے. اب وہاں کلبلی مچنا شروع ہوئی, پریشان ہونا شروع ہوئے دشمن. عبید اللہ ابن زیاد نے ایک دفعہ کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو قلم کر دو. اب ہاتھ پاؤں کو قلم کیا گیا, اب بھی دیکھا کہ اب بھی میسم فضائل امیر المومنین سے چوک نہیں رہے. بار بار فضائل بیان کرے, بار بار فضائل بیان کرے, بنو امیہ کی رسوائی کو بیان کر رہے ہیں, رسالتوں کو بیان کر رہے ہیں. بس جب یہ دیکھا تو بھول گیا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ لگام نہیں دینی, جبکہ علی نے کہا تھا کہ میسم تو پہلا مسلمان ہوگا جسے عالم اسلام میں لگام دی جائے گی اور اس کے بعد تیری زبان کو قطع کر دیا جائے گا. بھول کر ایک دفعہ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میسم کی زبان کو لگام دے دو. بس وہاں میسم کی زبان کو لگام دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب سپاہی میسم کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں بہت خوش ہوں, کچھ نہیں چاہتا. ایک آخری جو وصیت امام نے مجھے فرمائی تھی, آخری تاکید جو فرمائی تھی, وہ فرمان بھی پورا کر دو. زبان باہر نکالتے, کہتے بھائی اس کو بھی کاٹ. بس فوراً سے وہ زبان کاٹی جاتی ہے, اور اس کے بعد میسم خوش ابھی بھی زندہ ہے میسم, لیکن زبان کام نہیں کر رہی, لیکن دل کے ذریعے سے علی کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. اپنے اس حال کے ذریعے سے کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, زبان کٹی ہوئی ہے, اور سر سے خون, تیسرے دن سر سے خون بہنا شروع ہوا, ناک سے خون بہنا شروع ہوا, اور داڑھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ خون میں رنگین ہو گئی. یہاں تک کہ ایک نیزہ بردار میسم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میسم جانتا ہوں کہ تو بڑا نمازی اور پرہیزگار ہے, تو بڑا عبادت گزار ہے, تو علی کا چاہنے والا ہے, میں جانتا ہوں تو اس سے بڑا عابد اور ظاہر کوئی نہیں, لیکن میں مجبور ہوں. اور اس کے بعد میسم کے سینے میں نیزہ مارا اور میسم اس طرح سے شہادت ہو پاتے ہیں. دل بھیجے محمد والے محمد. تو عزیزوں آپ دیکھیں کہ وہ جو میں نے کہا تھا ہدایت بالامر قائم اقبال علیہ السلام, جو جن کے اندر اہلیت دیکھتے ہیں ان کو ان کی اس طرح سے ہدایت کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. تو میسم کی زندہ مثال آپ کے ساتھ تولا تبرا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی میسم کے اندر آپ کو نظر آئے گا, کس طرح سے تولا کر رہے ہیں, کس طرح سے تبرا کر رہے ہیں. یہ مثال اسی لیے دی ہے تاکہ ہمارے جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ تولا تبرا فقط دو کلمے نہیں, کہ ہم برف بنا اور سلوات بھیج کر آئمہ اطہار علیہ السلام کو سوچیں کہ بھی تولا بھی ہو گیا تبرہ بھی ہو گیا, نہیں, بلکہ تولا اور تبرہ کے لیے انسان کو خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب صفین سے واپس پلٹے تو سہل ابن حنیف کے بارے میں پتا چلا کہ سہل ابن حنیف انتقال فرما گئے, رحلت فرما گئے. مولا نے کفا ارشاد فرمایا کہ لو احبنی جبل لطہر, کہ مجھے اس کے بارے میں یہی خوف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پہاڑ میری محبت کو تحمل نہیں کر سکتا. لہذا سہل ابن حنیف مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب اس کی علماء نے تفسیریں کی, ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جب بھی انسان علی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات اور بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں, بڑے مسائل اسے جھیلنے پڑتے ہیں. دل بھیجے محمد والے محمد. بحث کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچا دیں. اور یہ اعزاز گرامی کہ اب نظام ولایت کا ایک اور تقاضا ہے. آج تقاضا یہ بحث بڑی لمبی تھی اور بہت سے عناوین ہم نے لکھے ہوئے تھے لیکن بار بحث غلامی ہو کے چلی گئی, لہذا کبھی پھر زندگی رہی تو بیان کریں گے کہ نظام ولایت کا ایک اور تقاضا ہے اور وہ بڑا اہم تقاضا ہے. اور وہ یہ تقاضا ہے کہ اس نظام کو, نظام ولایت کو زندہ سمجھنا. اور جو سمجھ اس نظام ولایت کو زندہ و پائندہ سمجھنا اور اس سے عملی تمسک اختیار کرنا, یہ ایک تقاضا ہے زندہ سمجھنا. اگر انسان اس نظام ولایت کو زندہ نہ سمجھے اور اس سے عملی تمسک اختیار نہ کرے تو اس نے گویا حق ولایت ادا نہ کیا, وہ کبھی بھی اس نظام ولایت کے تابع نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اب یہاں سے میں ایک بات آپ سے کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیں خداوند عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا. اب جب ختم نبوت ہو گئی, میں بتا دیتا ہوں, اب جب ختم نبوت ہو گئی تو اب کیا ہو گیا, نظام ولایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ غدیر نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, اور اس کے بعد 12 جانشینوں کا اعلان کر دیا کہ علی سے لے کر اور امام مہدی تک 12 جانشین درود محمد والے. جو ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس نظام کے تابع اپنے آپ کو رکھے. ٹھیک ہے, تو اب جب 12 امام بھی آ گئے, ٹھیک ہے, ٹکٹ کر کے سارے امام آتے رہے شہید ہوتے رہے, اب جب نوبت پہنچی 12 آقا تک, ٹھیک ہے, اب 12 آقا تک جب نوبت پہنچی تو 12 جو بھی امام پیدا ہوتا ہے تو امام ہی ہوتا ہے چاہے گہوارے میں کیوں نہ ہو, عرض کر چکا ہوں. لہذا جانے گرامی جب ظاہری منصب امامت ملا تو حالات کی مجبوری کی وجہ سے امام غیبت صغرا میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اور غیبت صغرا میں رہے, یہاں تک کہ غیبت صغرا میں امام نے اپنے لیے, اپنے مومنین کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام بنایا. وہ نظام کیا تھا؟ اپنے نائبین کا سلسلہ شروع کیا, ٹھیک ہے, تو پہلا نائب کہا کہ دیکھو اس نائب سے خواص جو ہیں متصل رہیں گے, ان خواص سے دوسرے لوگ متصل رہیں گے, اس طرح سے سلسلہ جاری رہے گا, ٹھیک ہے. اب جب وہ نائب فوت ہو گئے پھر دوسرے نائب, پھر تیسرے نائب, پھر چوتھے نائب, اب یہ نائبین کا سلسلہ چوتھے نائب کے بعد ختم ہو گیا. لہٰذا ایک نظام امام دے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں تمہارے سامنے ہوں امام حسن عسکری, اگر میں تمہارے سامنے ہوں امام محمد تقی, امام علی تقی, یہ سارے امام سامنے تھے تو سامنے ہیں, لیکن اگر سامنے نہ ہو پردہ غیب میں ہو تو وہاں پر ایک نظام دے کر جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نائبین کا نظام ہے کہ ہمارے کچھ جانشین ہوں گے, ان کے ذریعے سے تم نے ہم سے متصل رہنا ہے. اور جو ہے سامنے پیچھے والوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بحث سمجھنے والی ہے. آج اور کل آپ کو زحمت دے رہا ہوں, اس کے بعد شاید پتہ نہیں کب ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ تک ایک پیغام اچھے انداز سے پہنچ جائے تاکہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اور وہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نائبین کا نظام امام غیبت صغرا میں دے کر جا رہا ہے. اب وہ جو نائبین تھے ان کا تعین فرمایا کہ بھائی فلاں تم میرے نائب ہو, فلاں تم میرے نائب ہو, فلاں تم میرے نائب ہو, ٹھیک ہے. لیکن اب جب چار نائبین کا سلسلہ منقطع ہو گیا نگرانی, وہاں امام اب کیا کریں؟ اب وہاں پہ کیا سلسلہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا نظام ہدایت ناکام ہو جاتا. اور اگر اس دور میں کہ جہاں غیبت کا زمانہ آ گیا اور چار نائبین جو ہیں وہ ختم ہو گئے تو نظام امامت اور ولایت اگر نہ ہوتا, اگر وہ زندہ نہ رہتا تو کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر کہتا کہ بھائی اگر یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی ہادی نہیں تھا, میرے پاس کوئی رہنما نہیں تھا, میرے پاس کوئی نظام ہدایت و ولایت نہیں تھا, اس لیے مجھے یہ گناہ سرزد ہو گیا. لہذا خدا بند عالم نے بھی تا قیامت چاہے امام حاضر ہو چاہے امام غائب ہو ہر دو صورتوں میں نظام ولایت کو استوار کیا جو باقی رہے گا. لہذا جب چار نائبین کا سلسلہ منقطع ہوا تو اس سے پہلے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یعنی امام حسن عسکری اس بات کو جانتے تھے کہ غیبت صغرا بھی ہونی ہے غیبت کبرا بھی ہونی ہے, لہذا پہلے سے امام حسن عسکری نے یہ روایت ارشاد فرما دی. ایک نظام دے رہے تھے, شیعوں کو آمادہ کر رہے تھے غیبت صغرا کے لیے بھی غیبت کبرا کے لیے بھی. غیبت کے لیے تو اذان کے نامی رسول خدا نے ہی آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا, امیر المومنین امام حسین امام حسین سارے اماموں نے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے تاکہ شیعوں کے دل آمادہ ہو جائے کہ دیکھو جب علی سامنے ہیں تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے, جب میرا فرزند موجود ہوگا لیکن تمہاری نظروں سے غائب ہوگا تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ اپنے ایمان کی سلامتی اس دور میں تمہیں باقی رکھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا غیبت کے لیے شروع سے آمادہ کیا جا رہا تھا, اور غیبت کبرا کے لیے مخصوصاً امام حسن عسکری اور دیگر آئمہ نے بڑی تاکید فرمائی. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اما من کان من الفقہاء سائلاً لنفسہ حافظاً لدینہ مخالفاً علی الہوا مطیعاً لامر مولاہ فللامام ان یقلدوا. کہ دیکھو اب غیبت کبرا کا زمانہ ہے, تم یہ نہ سمجھو کہ نظام امامت و ولایت فلوپ ہو گیا, امام زمانے کی جان کو خطرہ ہے, امام زمانہ سامنے نہیں آ سکتے. تم کیا سمجھتے ہو کہ نظام امامت و ولایت فلوپ ہو جائے گا, نظام امامت و ولایت ناکام ہو جائے گا؟ نہیں, نظام امامت و ولایت کا وعدہ تو خدا نے لیا ہوا ہے. لاکھ دشمن کوشش کر لے اس نظام کو کمزور کرنے کے لیے بھی, لیکن خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ تا ظہور مہدی اور ظہور مہدی کے بعد بھی یہ نظام ولایت اسی طرح سے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا. لہذا اذان گرامی وہاں امام حسن عسکری ارشاد فرمانے اما کان من الفقہاء سائلاً لنفسہ, کہ دیکھو فقہاء میں سے مجتہدین میں سے جو شخص بھی سائلاً لنفسہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والا ہو, حافظاً لدینہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, مخالفاً علی ہوا اور ہوائے نفس خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو, مطیعاً لامر مولا اپنے مولا یعنی خدا رسول اور امام معصوم کی اطاعت کرنے والا ہو, فللعوام ان یقلدوا, بس عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کرے, ایسے فقیہ کی تقلید کرے. تم یہ نہ سمجھتے ہو کہ نظام امامت و ولایت فلوپ ہو گیا, اب ہمارے پاس کوئی ہدایت کا نظام نہیں ہے. اصل نظام دے کر جا رہے ہیں, یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی فلوپ نہیں ہونے والا. لہذا امام فرمانے کہ اما من کان من الفقہاء, فقہاء میں سے جو شخص بھی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا, یہ شرائط بیان کر رہا ہے. پہلے کیا کیا تھا, تعین کیا تھا کہ فلاں تم میرے نائب, فلاں تم میرے نائب, فلاں تم میرے نائب, لیکن اب تعین نہیں کر رہے بلکہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی فقہاء میں سے بس وہ میرا جانشین ہوگا اور وہی میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوگا. فلیل عوام ان یقلدوا, حکم دیا جا رہا ہے کہ بس عوام کو چاہیے کہ وہ اس فقیہ کی تقلید کریں. یہ ایک روایت آپ کے سامنے. دوسری روایت خود کمال الدین میں شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی امام زمانہ علیہ السلام سے. روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اما حوادث الباقیہ فرجعوا فیہا الى رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. کہ دیکھو جب تمہیں حوادث روزگار رونما ہو, جب تمہارے لیے مشکلات ہیں, جب تمہیں علمی مسائل پیش آئیں, جب تمہیں کوئی شرعی مسائل پیش آئیں تو تم کیا کرنا, جب تمہیں ہدایت کا مسئلہ پیش آئے تم کیا کرنا, اما حوادث الباقیہ فرجعوا فیہا الى رواۃ حدیثنا, تو پھر تم رجوع کرنا ان لوگوں سے کہ جو ہمارے احادیث کا علم رکھنے والے ہیں, یعنی وہ مجتہدین جو ہمارے احادیث کے ذریعے سے حلال و حرام کے مسائل کو نکال سکتے ہیں, ان سے رجوع کرنا. اما حوادث الباقیہ فرجعوا فیہا الى رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم, یاد رکھنا یہ فقہا اور مجتہدین میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے, وانا حجت اللہ علیہم, اور یاد رکھنا میں اللہ کی طرف سے ان فقہا کے اوپر حجت ہوں, میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں اور یہ فقہا تمہارے اوپر حجت ہے. توجہ ہے سامنے, پیچھے والوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں کہ سادی سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھیے. کیا فرمایا؟ یہ فقہا میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. حجت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجت کا معنی یعنی جس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. اگر تم نے اس حجت کو ٹھکرا دیا تو تم نے پھر بڑی حجت کو بھی ٹھکرا دیا جس کی طرف سے وہ حجت بنا کے بھیجا گیا. اگر فقیہ کو ٹھکرایا تو تم نے امام معصوم کو ٹھکرایا. انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا وہ روایت, آج تو موقع نہیں, کل پڑھوں گا, کہ جس نے اس فقیہ کو ٹھکرایا اس نے مجھے ٹھکرایا, اور جس نے مجھے ٹھکرایا اس نے گویا خدا کو ٹھکرایا. یہ نظام ہے نظام گرامی. پیارا مالک کا اشارہ, آپ دیکھیں یہ جو نمائندگان کا سلسلہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی نئی بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی نائبین کا سلسلہ جاری رکھا. بھائی رسول خدا تو مدینے میں ہے, مکے میں کون ہوگا, مصر میں کون ہوگا, فلاں جگہ کون ہوگا, جہاں جہاں اسلام پایا جاتا ہے مسلمان پائے جاتے ہیں وہاں امور کو کون سنبھالے گا؟ نائبین سنبھالیں گے. بس وہ حجت ہے نبی کی طرف سے. اسی طرح سے امیر المومنین کوفے میں اگر حکومت بناتے ہیں تو مدینے میں کوئی نمائندہ ہونا چاہیے, مصر میں کوئی نمائندہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ والی بنا کر مالک اشتر کو مصر بھیجا تھا, وہ بھی مصر نہیں پہنچ سکے اور شہید ہو گئے رستے میں زہر کے ذریعے سے. اگر مالک اشتر وہاں پہ پہنچ جاتے اور حکومت وہاں کی ولایت اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو اگر کوئی آگے بڑھ کر کہتا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھائی میں تو مولا علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں, امام معصوم کی ولایت کو قبول کرتا ہوں, میں کیوں غیر معصوم کی ولایت کو قبول کروں؟ میں تو حجت نہیں مانتا. آپ کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ میں غیر امام معصوم کو مانتا ہوں. تو بھائی اگر تم نے مالک اشتر کے حکم کو ٹھکرا دیا تو گویا علی کے حکم کو ٹھکرا دیا. جس علی کے تم باتیں کر رہے ہو, جس علی کے ایمان, علی کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو, اسی علی نے تو کہا ہے اگر تم علی پر ایمان رکھتے ہو, اس سے بلا اظہار کرتے ہو اس ہستی سے, تو انہوں نے تو کہا ہے کہ دیکھو مالک اشتر میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. یہ جو کہے گا وہ علی نے کہا, یہ جو حکم دے گا وہ علی نے حکم دیا. اگر اس نے اطاعت کا حکم دیا تو وہ علی نے اطاعت کا حکم دیا. یار مالک اشتر کو ٹھکرا کر تم علی کے کبھی محب نہیں بن سکتے, علی کے کبھی عاشق نہیں بن سکتے, علی کے کبھی مطیع نہیں بن سکتے. جب تک کہ ان کے شاگردوں کے, جب تک کہ ان کے منصوب افراد کے افراد کی تم اطاعت نہ کرو جانے گا. بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ بہت دور دو چار گرام بات میں آپ کے سامنے رکھوں. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی یہ مسائل اٹھے ہیں. کوئی پوچھا جائے کس کی تکلیف کرتے ہو؟ جی امام زمانہ کی تکلیف کرتے ہو. اچھا جی امام زمانہ کی تکلیف کرتے ہو, کیا امام زمانہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فقہی مسئلہ تو کیا فون کرتے ہو مولا کو, مولا سے رابطہ ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے؟ کہا نہیں. خط لکھتے ہو کہ خط نہیں کا جواب امام زمانہ دیتے ہیں؟ کہا نہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ کسی میسنجر کو بھیجتے ہو تو جا کر پیغام دیتا اور پیغام لے کر آتا ہے؟ کہا نہیں. تو بھائی کیسے امام سے ہدایت لے رہے ہو؟ کیسے تم فقہ مسائل کو حل کر رہے ہو؟ کیسے اپنے وضو نماز روزے حج کو ٹھیک کر رہے ہو؟ اب یہاں پہ کوئی جواب نہیں. تو بھائی جب بندہ غیب میں زمانے کا امام گیا ہے تو وہ اپنے نائبین کو چھوڑ کے گیا ہے، اپنے مجتہدین کو چھوڑ کے گیا ہے، صفات بیان کر کے گیا ہے کہ بالکل جس فقی کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں بس اس کی بات کو سننا، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، اس کی بات کو نہ ٹھکرانا. اس کی بات کو ٹھکرانا گویا میری بات کو ٹھکرانا. لہذا ایسے لوگ اب نادانی ان کی دیکھیں کہ فقہا کو ٹھکرا کر اور کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کی باتوں کو قبول کریں. جیسے میں گزشتہ مجالس کے اندر بھی یہ بیان کر چکا کہ بھائی میری بات کو قبول کرو لیکن فقیر کی بات کو قبول نہ کرو. فقیر جو پاکیزہ انسان، جو عادل ہے، جو دنیا سے دوری اختیار کرنے والا ہے، جو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص کہ جس نے شب و روز محنت کر کے 25-30-40 سال علوم آل محمد کو تحصیل کیا ہے، تو اس کو چھوڑ کے کہہ کہ بھئی ہر اہلا محلا شخص جو بھی آ کر بیان کرنا شروع کر دے فتوے، اس کی بات کو مان لو. تو بھائی ہم اتنے ہلکے لوگ ہیں کیا کہ ہر اہل محلے شخص کے پیچھے چل پڑے، ہر کسی کی بات کو قبول کر لے؟ یہ علوم ہے آل محمد، کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر کوئی اس کو تحمل نہیں کر سکتا. جب تک کہ قلب انسان کا طاہر نہ ہو، پاک نہ ہو، یہ آئے تطہیر کے وارث ہیں، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ عصمت کے مالک ہیں. لہذا ان کے جو نائبین ہوں گے، ان کے جو جانشین ہوں گے، ان کی شریعت کو جو بیان کرنے والے ہوں گے، وہ بھی عصمت کے نزدیک نزدیک ہوں گے. یعنی کم از کم واجبات کا خیال رکھنے والے ہیں، مستحبات کا خیال رکھنے والے ہیں، حرام امور سے پرہیز کرنے والے ہیں، مکروہات سے پرہیز کرنے والے ہیں. ویسے لوگ نہیں ہوتے کہ جناب جو شخص بھی الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہو اور کیا جناب بس امام صادق نے یہ فرمایا اور امام صادق نے وہ فرمایا، نہیں، بلکہ علوم آل محمد کو تحمل کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ اہلیت درکار ہے. درود بھیجے محمد والے. حضرت وقت بھی تمام ہو گیا اور بحث ہماری ابھی آدھی ہے. تو عزیزم یہاں میں اپنے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، مزید اس کو کھولوں گا. اور ہمارے جوان نے سوال بھی کیا تھا، انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی میں کل اگر توفیق ہوئی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا. تو حضرت کرام، نظام ولایت زندہ ہے اور پائندہ ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہیں یہ نظام زندہ اور عملی طور پر متمسک ہو جائیں تو ہم نے اس نظام ولایت کے تقاضے کو پورا کر دیا. اور غیبت امام زمانہ میں، غیبت امام زمانہ میں فقہا سے تمسک نظام ولایت سے تمسک ہے. بالکل دو اور دو چار کی طرح ایک واضح بات، اور جو اس کی مخالفت کرے گویا نظام ولایت معصومین کی مخالفت کرتا ہے. اور یہ روایت ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تلاوت کروں اور تشریح کروں. میں بدر الدین محمد والے رضان گرامی عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں صرف دو ہی نظام ولایت موجود ہیں، ایک ولایت خدا، نظام ولایت خدا، اور دوسرا نظام ولایت شیطان، ٹھیک ہے، البتہ وہ محدود ولایت. اگر تم ولایت خدا کے دائرے سے نکلو گے تو شیطان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. لہذا اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے تو اگر ہم فقیر کی بات کو نہیں مانتے تو پھر ہمیں کسی اور کی بات ماننی پڑے گی. فقی کون ہے؟ امام معصوم کا نمائندہ ہے. امام معصوم کون ہے؟ نبی کا نمائندہ ہے. نبی کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے. بس نظام الہی اور نظام ولائی فقی کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے نتیجے تو تم نظام ولایت شیطان میں داخل ہو جاؤ. یہ بڑی واضح سی بات ہے. انشاءاللہ باقی بحث ہم کل کریں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد والا. بس عزیزوں وقت تمام ہوا اور آج آٹھ محرم ہے. اسی انتظام ولایت کے تابع ایک ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے فخر وفا عباس علمدار کہتے ہیں. وہ عباس کہ جس پر علی کو فخر تھا, وہ عباس کہ جس پر حسین کو فخر تھا, وہ عباس کہ جو بچوں اور بیویوں کی ڈھارس تھا. لہذا عزیزوں جب عباس پیدا ہوئے ہیں تو اسی وقت علی کی نگاہیں عباس کے اوپر جمی ہوئی تھی کہ یہی وہ بیٹا ہوگا میرا کہ جو سن 61 ہجری میں میرے حسین کے اوپر قربان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کا آخری وقت آیا تو وصیت کے لیے امام حسن کو بلایا اور بلا کر باقی اہل بیت کو بلایا اور سب کہا امام حسن کو تھما کے کہا کہ حسن یہ میرا کنبا تیرے ہو رہا ہے. لیکن وہاں حسین کو نہیں بلایا. حسین کو دعوت دی, کہا حسین ادھر آؤ. حسین کو امام حسین کو بلایا اور بلا کر ایک دفعہ کہا کہ اب میرا بیٹا عباس کہاں ہے. عباس کو بلاتے ہیں. عباس کہا حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ دیکھو اے حسین آج کے بعد سے عباس تیرے حوالے, عباس تیرے حوالے. اور ایک جملہ یہاں پر تاریخ نے نقل کیا کہ علی نے ایک دفعہ عباس سے مخاطب ہو کر کہا عباس دیکھو جب سن 61 ہجری آئے گا, روز عاشور آئے گا تو تو نے میرے بیٹے حسین پر قربان ہو جاتا, اور دیکھ جب علقمہ میں اپنا گھوڑا ڈال دے تو یاد رکھنا کہ تیرا مولا پیاسا ہوگا, تُنے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تُنے پیاسا مر جانا ہے لیکن پانی نہیں پینا. اللہ اکبر. اب یہ منزلیں طے ہوئی اور اس کے بعد اذان گرامی وہ وقت آیا کہ جب پانچ محرم کا دن تھا اور حکم دیا گیا کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹایا جائے, جب کسی سپاہی نے یہ آواز بلند کی عباس نے اس صدا کو سنا. ایک دفعہ عباس نے اپنی شمشیر کو غلاف سے نکالا اور کہا کہ کس نے کہا ہے کہ فرات سے خیموں کو ہٹایا جائے. جیسے ہی شمشیر نکالی, نکالنے کے بعد زمین پر ایک خط بنایا اور کہا کہ اگر کسی کے اندر جرت ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا. اللہ اکبر. خط کو عبور کر کے دکھا. اب اصحاب بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور امام حسین بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے عباس کے کہتے ہیں کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا, اپنی شمشیر میام میں رکھ. کہا جی مولا. دیکھیں اطاعت, عباس کی اطاعت دیکھیں. کبھی نہ سوچنا کہ عباس نے نہ کی ہو. نہیں, ہو نہیں سکتا. عباس اپنے ولی کی معرفت رکھنے والے, اطاعت کرنے والے. شمشیر غلاف میں رکھی. بس عزیزوں یہ واقعہ تمام ہوا اور اس کے بعد اب شب عاشور آ گئے. شب عاشور ایک طرف الاتش کی صدا ہے اور دوسری طرف عباس اپنے مولا کے ساتھ ایک دفعہ خیام حسینی کے دورے پر نکلتے ہیں. ایک ایک کر کے خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں, دشمن کی فوج کا جائزہ لے رہے ہیں. اب جب ایک خیمے کے پاس پہنچتے ہیں کہ جو حضرت ام کلثوم کا خیمہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. رونے کی آواز آ رہی ہے. نزدیک جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن ام کلثوم روتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ دیکھو کل جب روز عاشور آئے گا
تو لیلا اپنے اکبر کو میرے مولا پر قربان کر دے گی. لیلا اپنے اکبر کو قربان کر دے گی اور فروا اپنے قاسم کو میرے مولا پر قربان کرے اور شہزادی ہوں محمد کو قربان کر دے گی. لیکن میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں, میں اپنے مولا پر کس کو قربان کروں گی؟ بس یہ جملے سننے تھے. ایک دفعہ عباس سلام کرتے ہیں بہن کو اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے آقا زادی, اے شہزادی, یہ غلام حاضر ہے آپ کی طرف سے, میں قربان ہوں گا آپ کے مولا کے لیے. میرا سلام عباس کے اس جذبے پر. بس اسلام گرامی, اب شب عاشور گزر گئی, عباس بے چین ہے کہ کس طرح سے اپنے مولا پر قربان ہو جائے, کیسے بچوں کے لیے پانی لے کر آئے. بس عزیزوں جب صبح ہوئی, اب عباس اس کے متمنی ہے کہ اب حسین اجازت دیں گے اور حسین رن میں جا کر قربانی پیش کریں گے, اپنے مولا پر قربان ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی مولا نے بلایا عباس سے گھر آنا, عباس خوشی خوشی آئے. اب جب آئے تو حسین نے علم عباس کو تھما کر کہا کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے, میری فوج کا علمدار ہے. عباس سمجھ گئے کہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عباس نے کہا کہ چلو ابھی وقت ہے, اب جب مولا مجھے اجازت دیں گے لڑنے کی پھر میں بتلا دوں گا کہ حیدر کا شیر کس طرح سے جنگ کرتا. اللہ اکبر. بس عزیزوں اب وقت گزرتا جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ سارے اصحاب شہید ہو گئے, سارے بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے. ایک دفعہ عباس اپنے مولا کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں مولا لقد سئمت من حیاتی, مولا میں اپنی جان سے تنگ آ چکا ہوں, میں آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. مولا میں آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. مولا میں اپنی بایا بچوں کے لیے پانی لے کر آنا چاہتا ہوں. بس جب یہ جملہ سنا تو مولا نے ایک دفعہ کہا کہ اے میرے شیر, اے عباس, تو میری فوج کا علمدار ہے, تو میری فوج کا علمدار ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ عباس نے دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا, جب کوئی نظر نہ آیا تو کہا مولا وہ فوج ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں. جزاکم رب خدا, تمہیں کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم حسین. عزیزوں عباس کا تذکرہ ہے, دل تھام کے بیٹھو, جذبوں کا ذکر ہو رہا ہے, وفاؤں کا ذکر ہو رہا ہے, اطاعت گزاروں کا ذکر ہو رہا ہے. بس عباس دائیں بائیں دیکھنے کے بعد مولا کو کہتے ہیں مولا وہ فوج نہیں رہی, بس اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. ایک بچی دوڑی دوڑی آتی ہے, کہتی ہے چچا جہاں کیا آپ بھی مجھے پانی نہیں پلا سکتے؟ بس یہ جملہ سنا عباس ایک دفعہ بچی سے کہتی ہے بچی میں تو پانی لانے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے بابا سے اجازت لے. بس اب عباس کو اجازت ملی, کہا دیکھ بھیا عباس تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے, جاؤ بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیلی کرو. اب عباس ایک دفعہ سکینہ کے خیمے کے پاس آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ میں تیرے لیے پانی لانا چاہتا ہوں, مشکیزہ دے. اب مشکیزہ سکینہ کندھے پہ ڈال کر علی کا شیر روانہ میدان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے مختصر کر دیا عزیزوں, بس ایک ہی بار میں عباس نے گھاٹ کو صاف کر دیا اور اپنا گھوڑا تلائی میں اتار دیا اور ایک دفعہ چلو میں پانی لیا اور چلو میں پانی لے کر ایک دفعہ فرات کے منہ پہ دے مارا اور گویا کہنا چاہتے ہیں فرات دیکھ تیرے اوپر کیسے علی کے بیٹے نے قبضہ کر لیا, اور یہ قبضہ ایک دن کا نہیں, دو دن کا نہیں, اب تا قیامت اس فرات کے کنارے پر عباس کا پرچم لہرائے گا. اللہ اکبر. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم حسین کے. بس عزیزوں مشکیزہ بھرا اور اس کے بعد عباس بڑی تمنا کے ساتھ کہ یہ مشکیزہ کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے, بس اب جو چلے. تو مقتل نے لکھا کہ عباس جنگ کرتے جا رہے ہیں, نہ تیروں کی پرواہ ہے, نہ تلواروں کی پرواہ ہے, نہ نیزوں کی پرواہ ہے, لیکن عزیز وہ ایک بار ہوا دانا بازو قلم ہوا, پھر ایک بار ہوا بایا بازو قلم ہوا, لیکن میرا سلام عباس علمدار پر, یہ علمدار
دار چل رہا ہے، مشکیزہ کو دانت پہ دبا لیا اور سکینہ کی آس لیے ہوئے گھوڑا دبا رہا ہے، لیکن عزیزوں ایک وقت وہ آیا کس سر پر ایک ملعون نے گرد مارا، ابا زمین پر تشریف لائے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے ابا شرمدار مجھے معاف کرنا، جب کوئی شخص بلندی سے گرتا ہے تو اپنے آپ کو پاؤں سے تھام لیتا ہے، لیکن ہائے ابا جس کے بعد سلامت نہیں ہو، جس کے آنکھ میں تیر دولت ہو، جس کا پورا بدن چلنی ہو، ارے وہ جب بلندی سے آیا ہوگا تو ابا اس کے بدن کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بس عزیزوں حسین بلندی سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر جگمگا رہا ہے کبھی ادھر جگمگا رہا ہے، تین دفعہ حضرت عباس جھکا اور دوبارہ سے بلند ہوا، اور جب تیسری دفعہ جھکا تو پھر بلند نہ ہوا، بس جو حسین دور پہ ہوئے عباس حلمدار کے لاشے پر آئے، دیکھا تو عباس ایڑیاں گڑ رہے ہیں، نزدیک آ کر کہتے ہیں بھیا عباس میں آ گیا ہوں، ایک دفعہ عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن عباس میں بڑا وابا وفا ہے، اپنا سر اٹھا کر زمین کربلا پہ رکھ دیتے ہیں، پھر حسین عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عباس پھر سے زمین کربلا پہ رکھ دیتے ہیں، پھر جب دوبارہ سے سر اٹھا کر زانو پہ رکھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھیا عباس ماجرا کیا ہے، کیا مجھ سے راضی نہیں ہو؟ کہا نہیں مولا بات یہ نہیں ہے، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب
اب چچا نہیں آیا، اب چچا